أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں، تکذیب کریں ہماری آیات کی، صمٌ وبکمٌ فی الظلمات، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور ظلمتوں میں اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. من یشاء اللہ یضلہ، جسے اللہ چاہے اس کو گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ تعالی چاہے اسے ڈال دے سیدھے راستے پر صراط مستقیم. قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور ضلالت کا قانون ہے، اس میں اکثر تو یہی انداز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یا یوں کہیے کہ جس کو چاہتا ہے اس کی گمراہی پر مہر تصدیق سبز کر دیتا ہے. لیکن بعض مقامات پر اس کا ایک اور پہلو بھی، ایک اور ڈائمینشن بھی قرآن نے واضح کی ہے کہ اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو، جس کے دل میں طلب ہو، وہ زبردستی کسی کو کھینچ کر راہ ہدایت پر نہیں لاتا، یہ اس کی عام سنت نہیں. اور گمراہ اسے کرتا ہے کہ جس پر حق منکشف بھی ہو جائے اور وہ اپنی شرارت کی وجہ سے صحیح رستے پر نہ آ رہا ہو، تو پھر ایک مرحلے پر جا کر اس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے کہ اب یہ واپس آ نہیں سکتا. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر آئے تم پر عذاب اللہ کا، او اتتکم الساعہ، یا قیامت ہی آ جائے تم پر، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارو گے تم اگر تم سچے ہو؟ بتاؤ. یہ پھر سرچنگ کوشچن ہے کہ کوئی ایسا عذاب آ جائے اور بالکل موت تمہارے سر پر آ جائے تو پھر پکارتے کس کو ہو ایسے موقع پر؟ اس وقت تو تمہیں صرف ایک اللہ ہی یاد آتا. بل یہ تدعون، نہیں بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے. اور یہ قرآن مجید نے کئی جگہ چیلنج کیا ہے کہ ایسے مواقع پر تم صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو، اور انہیں اس سے انکار کی ضرورت نہیں ہوئی، تو پھر کیوں نہیں اسی ایک اللہ ہی کو مانتے ہو، بعد میں شرک کیوں کرتے ہو؟ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ، اور پھر وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے تم نے اسے پکارا تھا، دعا کی تھی. ان شاء، اگر وہ چاہے، یہ تو اختیار اس کا ہے کہ وہ مصیبت ٹالنی ہے یا نہیں ٹالنی، تم پکارو وہ دعا سنے یا نہ سنے، یہ تو اس کا اختیار ہے. باہر وہ چاہے تو تمہاری دعا کو قبول کر لے اور اس وقت مصیبت کو ٹال دے. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور پھر اس وقت تم بھول جاتے ہو جن کو بھی تم شریک سمجھتے ہو اللہ کا، وہ لات منات عزا سب جو ہیں تمہارے ذہن سے غائب ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف رسول، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پھر ہم نے پکڑا ان قوموں کو سختی میں بھی اور تکالیف میں بھی، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ انہیں ہوش آئے. یہ بھی ایک سنت الہی ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے تو اس قوم کو کچھ جھٹکے بھی دیے جاتے ہیں جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے. ابتدان تو یہ ہوتا ہے، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، تو پھر کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب آیا تھا ان پر ہمارا کوئی عذاب، کوئی عذاب کا جھٹکا، تو وہ گڑ گڑاتے اللہ کی جناب میں، اس کی طرف متوجہ ہوتے، ایمان لاتے. ولكن قصد قلوبهم، لیکن ان کے تو دل سخت ہوتے چلے گئے. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے مزین کر دیے ان کے وہ کام جو وہ کرتے تھے. یعنی یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں پھر یوں نفسیاتی طور پر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. شیطان ان کے عمل کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اس کے لیے وہ اپنی دلائل فراہم کرتا ہے کہ ہاں تم حق پر ہو، انہیں ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم صحیح ہیں اور وہ غلط. فلما نسوا ما ذکروا به، تو جب انہوں نے فراموش کر دیا اس نصیحت کو جو ہم نے جو کی گئی تھی انہیں، یعنی رسولوں کے انذار کا کوئی فائدہ انہوں نے نہیں اٹھایا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر کھول دیے ہر شے کے دروازے، یہ اب نیکسٹ سٹیج ہے. جب اللہ کی طرف سے طے ہو جائے کہ اب یہ قوم جو ہے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے, تو پھر اس پر خوشحالی اور فراوانی کی جاتی ہے, نعمتوں کی بارش ہوتی ہے, تاکہ اب وہ جو بھی ان کا خبث ہے, جو بھی ان کے اندر خباثت ہے, وہ اور ظاہر ہو, جرائم میں اور آگے بڑھے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں اور اترانے لگتے ہیں اس پر کہ جو چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں. اخذناہم بغتتا, پھر ہم پکڑتے ہیں انہیں اچانک, فاذا هم مبلسون, اور پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں, مایوسی کی تصویر بن جاتی ہے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا, اور پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم کی روش اختیار کی تھی. یہ ہے عذاب استئصال, قوم کی جڑ کاٹ دینا, ایک دین اس میں سے کوئی نقص جو ہے باقی نہ بچے, کوئی دین سب ختم. والحمدللہ رب العالمین, قوم کی جڑ کٹ گئی اور شکر تعریفیں سب اس اللہ کی ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم, اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت سلب کر لے, یہ صلاحیتیں جو اس نے دی ہیں یہ تم سے لے لے, واپس لے لے, چھین لے, وختم علی قلوبکم, اور تمہارے دل پر مہر کر دے, من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی, اللہ کے سوا کون سا معبود تمہارا ایسا ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس دلوا سکے. انظر کیف نصرف الآیات, دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کو مختلف اسالیب میں مختلف طریقوں پر بیان کرتے ہیں کھول کر. ثم هم یصرفون, اور پھر بھی ان کا حال یہ ہے کہ کنی کترا جاتے ہیں, اللہ کی آیات میں غور نہیں کرتے, توجہ نہیں کرتے. قل ارائیتکم من اتاکم عذاب اللہ بغتتا او جہرتا, ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو, اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب, وہ اچانک آ جائے یا ظاہر ہو کر آئے یعنی دمکے کی چوٹ آئے, هل يهلك الا القوم الظالمون, تو ہلاک کون ہوگا اس عذاب سے؟ یقینی طور پر ظالم لوگ ہی اس میں ہلاک کیے جائیں گے, وہی تباہ و برباد ہوں گے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا بنا کر اور انذار کر دینے والا بنا کر. رسول کا کام تو یہ ہے, رسول کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب لے آئے یا تمہیں عذاب سے بچا لے یا تمہیں زبردستی راہ ہدایت پر لے آئے, وہ تو تمہیں بتا رہا ہے, اللہ کا پیغام سنا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رستے پر آ جائیں صراط مستقیم کو اختیار کرنے ان کے لیے بشارت ہے, اور جو پھر نفسانی خواہشات کے رستے پر چڑھیں, شیطان کے راستے کو اختیار کریں, تو ان کے لیے سخت عذاب ہے, وہ تو بتا رہا ہے تمہیں, اس کا کام صرف اتنا ہے. فمن آمن واصلح, تو جو کوئی ایمان لے آئے اور اصلاح احوال کر لے, اپنا عمل درست کر لے, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن اور رنج سے دوچار ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون, انہیں آ پکڑے گا عذاب اس جرم میں کہ جو وہ نافرمانی کرتے رہے اور جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے رہے. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله, اے نبی فرما دیجئے کہ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, کوئی اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے. ولا اعلم الغیب, اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں غیب کی خبریں رکھنے والا ہوں, غیب کو جاننے والا ہوں. ولا اقول لكم انی ملک, اور نہ میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. یعنی اگر میں نے یہ سب دعوے کیے ہوتے تو تم مجھ سے مطالبہ کرنے میں حق بجانب تھے کہ لے آؤ کوئی نشانی دکھاؤ, ہمیں حصے معجزہ دکھاؤ. میں نے تو کوئی مطالبہ کیا ہی نہیں, نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ اس نے مجھے کوئی اختیار دیا ہے, نہ میں خود فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس وحی کا جو میری طرف سے جاتی ہے, اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے اس کا میں پابند ہوں. قل هل یستوی الاعمی والبصیر, کہہ دیجیے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں ایک وہ کے جو اندھا ہے اور ایک وہ کے جو صاحب بصیرت ہے, دیکھنے والا ہے. افلا تفکرون, تو کیا تم غور نہیں کرتے. وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم, اور اے نبی آپ خبردار کر دیجیے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس انذار سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, نبی بشارت بھی دیتے ہیں, انذار بھی کر رہے ہیں, اس سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہیں احساس ہے کہ انہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اور اس دن اس طور سے وہ اٹھائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے کہ اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی. لعل لہم یتقون، آپ ان کو امداد کیجیے تاکہ وہ بچیں اللہ کے عذاب سے، تقویٰ اختیار کریں. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اور آپ دھتکاریے مت ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام. اس آیت کے پس منظر میں جو خاص حالات تھے وہ ذہن میں آپ کے سامنے رہنے چاہیے کہ سرداران قریش کا ایک مطالبہ تھا کہ یہ جو آپ کے قریب یہ بلال ہیں، خباب بن الارت ہیں، عمار ہیں، یاسر ہیں، یہ ہمارے غلاموں کے طبقے سے ہیں، کمی کاری لوگ ہیں، ہم ہیں اعلیٰ نسب کے قرشی، تو ان کو یہاں سے نکالیں تو ہم آپ کی محفل میں آ کر آپ کی بات سنیں. تو جیسے آپ بھی ہمارے یہاں گاؤں میں جو چودھری ہے، مسلی اس کے برابر آ کے بیٹھ نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. تو وہاں تو معاملہ غلاموں کا تھا، غلاموں کے طبقے سے تھے، بلال، خباب بن الارت. تو اس طریقے سے جو ہے ان کو پہلے آپ نکالیں، ان کو یہاں سے دھتکاریں تو پھر ہم آئیں. تو ظاہر بات ہے اس کا کوئی امکان نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا اور بڑے سخت انداز میں، کہ اس بات کو ذہن میں بھی نہ لائیے گا کہ ان کے مطالبے کے آگے آپ نے گھٹنے ٹیکنے. ہرگز مت دھتکاریے ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام. اس میں بھی جو الفاظ میں سختی ہے یہ انہی کے لیے ہے کہ جو مطالبہ کر رہے تھے کہ تم ذہن سے خیال نکال دو کہ ایسا ہو سکتا ہے. یریدون وجهه، یہ چاہے تمہارے نزدیک کمی کاری ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے روح انور کے طالب ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہی تو حاصل انسانیت ہے. ما علیک من حسابہم من شیء، اے نبی آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء، اور ان کے ذمے آپ کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو اپنا حساب اپنی ذمہ داری کے حوالے سے دینا ہے، انہیں اپنا حساب دینا ہے. فتطردہم فتکون من الظالمین، تو اگر آپ نے کہیں نکال دیا، انہیں دھتکار دیا تو آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طریقے سے ہم آزماتے ہیں بعض کے ذریعے بعض کو. یہ جو اس طبقے کے لوگ ہیں جو آپ کے گرد جمع ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اعزاز بخشا ہے، ایمان، ان کی وجہ سے ان کی مشکل اور بڑھ گئی ہے سرداران قریش کی، ان کی آزمائش اور سخت ہو گئی، اور وہ اب قریب آنے سے جو ہے اپنی عزت نفس جھوٹی انا کی وجہ سے بھی جو ہے وہ رکتے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کے ذریعے آزماتے ہیں. ان کے ذریعے آزمائش کیا ہو رہی ہے کہ وہ سرداران قریش جو ہے وہ ان صحابہ پر، بلال پر، خباب بن الارت پر رضی اللہ تعالی عنہم سختیاں کر رہے ہیں، شدید تشدد کر رہے ہیں، ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے. ایک دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزما رہا، لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، تاکہ یہ لوگ کہیں، یہ سرداران قریش جنہیں بڑا پاس ہے اپنی عزت کا، کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے ہم میں سے؟ یہ ایمان بڑا فضل ہے، تو یہ لوگ اللہ کو ملے ہیں کہ جن پر فضل ہوا اللہ کا. اب یہ ایک انداز تھا تمسخر کا، استہزاء کا. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ خود جاننے والا نہیں ہے کہ کون ہیں جو اس کے شکر گزار ہیں، جو اس کا احسان ماننے والے ہیں؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی جب آپ کے پاس آئیں وہ کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو آیات کو جھٹلانے والے ہیں اور یہ کیے ہیں آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، یہ اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے ہیں، جب یہ آئیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کا استقبال کیجئے، ان سے ان کو کہیے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، انہیں خوشخبری دیجئے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اور اس کی رحمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی اگر کسی گناہ کا ارتکاب کرے نادانی میں یا جذبات کی رو میں بہہ کر، یعنی تم ایمان تو لے آئے ہو، تم اللہ کی رضا کے طالب ہو، تم جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اس پر عمل کرتے ہو، لیکن اگر کہیں کسی وقت نادانی میں، کہیں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلطی کر بیٹھو، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ثم تاب من بعدہ، اور پھر اگر وہ اس کے فوراً بعد توبہ کر لے، رجوع کرے اللہ کی جناب میں، وہ اصلح، اور پھر اپنے آپ کو اپنے عمل کی اصلاح پر کمر بستہ ہو جائے، فإنه غفور رحیم، تو یقیناً وہ رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کا رویہ بھی بے نقاب ہو جائے۔ آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ جو ایمان لانے والا ہے وہ ایمان لائے، اپنی ردش کو ٹھیک کرے، اور یہ جو مجرم ہیں ان کا بھی رویہ اور ان کا طریقہ واردات بھی کھل جائے کہ یہ کیا ہے اس کے اندر۔ قل انی نہیت وان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی فرما دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا اس سے کہ میں بندگی کروں ان کی کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ قل لا اتبع اہواکم، کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ قد ضللت اذن، اگر کہیں میں نے ایسا کیا تو میں بھی گمراہ ٹھہروں گا، میں بھی راہ حق سے بھٹک جاؤں گا۔ وما انا من المهتدین، اور پھر میں نہیں رہوں گا ہدایت پانے والوں میں سے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، یہ جو وہی مجھ تک آ رہی ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے یہ حق ہے، اور میں علی وجہ البصیرہ اس کو صحیح سمجھتا ہوں، میں ایک روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی جانب سے۔ وکذبتم بھی، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بھی، میرے پاس وہ شے نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ یہ چونکہ مکی دور کے بھی تو آخری حصے کی صورتوں میں سے ہے، 8-10 سال سے حضور دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہ سرداران قریش بھی جو ہیں وہ زج ہو کر اور ضد میں آ کر کہتے تھے کہ وہ عذاب کہاں ہے، لے آؤ عذاب، کیوں نہیں آتا عذاب؟ اب یہ ایک جٹائی کا انداز تھا۔ فرمایا کہ میرے پاس، میرے اختیار بھی وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ بیان کرتا ہے حق بات اور وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به، اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اگر میرے پاس کوئی چیز ہوتی جس کی تم عجلت کر رہے ہو، جلدی مچا رہے ہو، میرے اختیار میں ہوتا، لقضی الامر بینی وبینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، شاید میں اپنے طور پر تمہیں مزید مہلت نہ دیتا اگر میرے اختیار میں ہوتا۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اب پھر توحید کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے حوالے سے، اور غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں، لا یعلمها الا هو، کوئی ان کو نہیں جانتا سوائے اسی کے، کل غیب کا علم تو اسی کو ہے۔ ہاں اپنے بندوں میں سے جس کو وہ رسول بناتا ہے اسے جتنا چاہتا ہے غیب میں سے حصہ عطا کر دیتا ہے، لیکن چابی اسی کے پاس ہے، اختیار اسی کے پاس ہے، اور کل غیب کا جاننے والا وہی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ کے بر و بحر میں ہے، جو خشکی میں اور سمندر میں، جو کچھ بھی ہے وہ اس کے علم میں ہے، یہاں تک کہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے ایک پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین میں کوئی دانہ نہیں گرتا، جیسے درخت اپنے بیج جھاڑتا ہے تو وہ گرتے ہیں دانے، جو دانہ بھی زمین میں گرتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں دفن ہوتا ہے وہ سب اس کے علم میں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی خشک چیز، یعنی خشک و تر سب کا علم اسی کے پاس ہے، اور ہر چیز جو ہے کتاب مبین میں درج ہے، اور یہ کتاب مبین اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت، یہ میں نے جان بوجھ کے ترجمہ کیا، وفاتکم، وفات دیتا ہے، اگر اس کا ترجمہ موت کریں گے تو بہرحال یہ لفظ جو ہے وہی مجازن استعمال ہو رہا ہے، موت تو نہیں ہے، رات کو تو نیند آتی ہے، نیند کے لیے بھی لفظ وفات آ گیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز سلب کر لی ہے، قبض کر لی ہے، ہمارا شعور اس وقت نہیں ہوتا، ایک اعتبار سے بے ہوشی کی کیفیت ہی ہوتی ہے قریب قریب، تو وہ چیز جو سلب کی ہے تو وہ اس کے قبضے میں بھی ہے، تو وہ رات کے وقت تمہیں وفات دیتا ہے، تم اسے قبض کر لیتا ہے تمہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کارگزاریاں تم کرتے ہو دن کے اوقات میں۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اور پھر وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے دن میں، یعنی صبح کو پھر زندہ کرتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، ایک طرح کی زندگی ہے، موت جو ہے، نیند جو ہے وہ موت سے مشابہ ہے، اور صبح کا اٹھنا ایسے ہے جیسے کسی کوئی شخص مردہ تھا اس کو زندہ کر دیا۔ اسی کی مناسبت سے جو صبح کو اٹھنے کی دعا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معصور ہے مسنون ہے. الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. سب شکر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندہ کر دیا مجھ پر موت طاری کرنے کے بعد. تو یہ گویا روزانہ انسان مرتا ہے اٹھتا ہے مرتا ہے اٹھتا ہے اور پھر ایک وقت آئے گا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ پھر وہ موت ہوگی کہ جب سے دوبارہ آنکھ میدان حشر میں کھلے گی. سنما یہ بات تو کلتی پھر وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے اس کے دن کے وقت. لیقضى اجل مسمى, تاکہ پوری کی جائے مدت کے جو اللہ نے طے کر دی ہے معین کر دی ہے. یہ جاگنا اٹھنا سونا جاگنا یہ چلتا رہے گا تمہاری اس اجل تک, وہ جو موت کا وقت معین ہے جب یہاں سے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو جائے. سب مہینہ ہی مرجعکم, اور پھر وہ تمہیں لوٹنا ہے اسی کی جانب. سب مہینہ بےحکم بما کنتم تعملون, اور پھر وہ خبر کر دے گا جتلا دے گا جو کچھ عمل تم کرتے رہے سب تمہارے سامنے آ جائے. وہ القاهر فوق عباده, اور وہ حاوی ہے غالب ہے اپنے بندوں پر. یعنی بندے کو اختیار تو اس نے صرف ایک دیا ہے, اما شاکرا و اما کفورا, یا تو شکر گزار بن جاؤ یا ناشکری کرو ایمان لاؤ یا کفر کرو, یہ اختیار ہے چوائس ہے. اسی کی بنیاد پر جزا و سزا ہے, جنت دوزخ سب اس کی بنیاد پر ہے. باقی تو اور یہ اختیار بھی اللہ نے خود دیا ہوا ہے, جب چاہے سلب کر لے. باقی تو ہر اعتبار سے اسی کی حکومت اسی کا سکہ رواں ہے, خود انسانوں کے اوپر اسی کا نظام ہے جو چل رہا ہے. یہ صحت کا معاملہ, یہ بڑھاپے کا معاملہ, آپ کتنا ہی چاہیں بڑھاپے کو روک لیں, اس وقت سائنسدان سارا زور لگا رہے ہیں کسی طرح اس کو اس پر قابو پا لیں, ممکن نہیں ہے. موت کو کس طرح ٹال دیں. تو وہ حاوی ہے, وہ قاہر ہے, اسی کا اقتدار ہے اپنے بندوں پر. ایک چھوٹے سے گوشے میں اس نے اختیار دیا ہے اور وہ انسان جو ہے وہ اسی سے اس کا ظرف جو ہے وہ چھلک گیا. تو فرمایا ویور سے جو آڈے کی ہوگا, اور وہ تمہارے اوپر بھیجتا ہے نگران نگہبان, یعنی فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت پر معمول ہیں. اس لیے کہ انسان جس وقت بھی زندگی گزار رہا ہے ہر وقت وہ اس کیفیت میں ہے کہیں سے موت حملہ آور ہو سکتی ہے. سڑک پر جب آپ نکلتے ہیں یہاں پر جو ٹریفک کا ہمارے یہاں حساب ہے, بس واپس پہنچتے ہیں تو بس جان ہتھیلی پر ہوتی ہے جتنی دیر آپ سڑک پر ہیں. کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کون بچا رہا ہے؟ اسی طریقے سے وائرس ہے ہر طرح کے ہوا میں ہیں, اس میں بعض مہلک بھی ہیں, ان سے کون بچاتا ہے؟ جس پر اللہ کا فیصلہ اس پر وہ اثر انداز ہو جائے گا, ورنہ انسان بچ رہا ہے. موت کے آنے تک فرشتے انسان کی موت کو اس سے دفاع کرتے رہتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو وہی اس سے جو آدھے حق ہوتا ہے وہ مقرر کر دیتا ہے تم پر نگران. حتی اذا جاء احدکم الموت, یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے جو اللہ نے طے کر رکھا ہے. توفتہ رسلنا, تو ہمارے جو مقرر کردہ فرشتے ہیں وہ اس کو اب یہاں پر بھی وہی لفظ ہے پھر قبض کر دیتے ہیں, اور یہ موت کے لیے آیا یہاں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, اور جو ڈیوٹی ان کو دی گئی ہے اس میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. جو وقت طے ہے نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں, بالکل صحیح وقت پر. سب مرتو اللہ, اور پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف. مولاہم الحق, جو ان کا مولا حقیقی ہے, اب تو پیشی اسی کی طرف ہونی ہے. الا لہ الحکم, جان لو کہ فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے, اسی کی حکومت جو ہے وہ جاری و ساری ہے. وہو اسرع الحاسبین, اور وہ بہت جلد حساب لے لینے والا ہے. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر, اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون تمہیں بچا لاتا ہے بر و بحر کے اندھیروں سے, یعنی جب وہاں تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو کون بچاتا ہے. تدعونہ تضرعا وخفیہ, جب کہ تم پکارتے ہو اسے گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی, اس وقت دعائیں اللہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین, اگر ہم کو بچا لیا اللہ نے اس مصیبت سے تو لازمن ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے, پھر تو پکے اس کے وفادار. قرندہ ینجیکم منہا, کہہ دیجیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں بچاتا ہے اس مصیبت سے. ومن کل کرب, اور ہر سختی سے بچانے والا وہی ہے, مشکل کشا حاجت روا وہی ایک ذات ہے. تم مان تم تو شرکون, اور پھر تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو, شریک ٹھہراتے ہو دوسروں کو, پھر کہتے ہو کہ فلاں کی نظر کرم سے میں بچ گیا, فلاں کا جو ہے مجھ پر خاص نظر ہوئی. لیکن جس وقت اس مشکل میں ہوتے دعا کرتے ہو صرف اللہ سے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے اس بات کی کہ وہ تم پر بھیجتے عذاب, اور اس کی تین شکلیں ہیں جو یہاں پر بیان ہوئی ہیں. من فوقکم, اوپر سے کوئی آسمان سے آفت آ جائے, جیسے کہ قوم لوط پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے, کوئی بگولا آ گیا, باد سرسر ہے. او من تحت ارجلکم, یا تمہارے قدموں کے نیچے سے جیسے زلزلہ آ جائے یا سیلاب آ گیا. او یلبسکم شیعاً, ایک تیسری شکل بھی ہے عذاب کی کہ وہ تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے اور باہم گتھم گتھا کر دے. وہ یوزی کا باغت ان باغ, اور پھر چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کی قوت کا مزہ, ایک دوسرے کے گریبان ہاتھ میں ہو اور ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھایا جا رہا ہو. یہ جو آپس کی خانہ جنگی ہے یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل. تو جب چاہے اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بھی طریقے سے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. ان کئی فلسفے کل آیات, دیکھو کیسے ہم تصریف آیات کرتے ہیں, مختلف اساتیب سے ان آیات کو بیان کرتے ہیں. لعل لهم يفقهون, تاکہ وہ سمجھ سکے. وکذب به قومک وهو الحق, اور اے نبی آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا ہے, حالانکہ یہ حق ہے, یہ قرآن بھی حق ہے اور آپ بھی اللہ کے سچے نبی ہیں. ولست علیکم بوکیل, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر ذمہ دار نہیں ہوں, ٹھیکے دار نہیں ہوں تمہارا, بس میں نے بات پہنچا دی, اب آگے تم خود ذمہ دار. لیکن بھی نبائی مستقر ہوں, ہر چیز کے لیے, ہر اہم کام کے لیے ایک وقت طے ہے. اب جھٹلا تم چکے ہو, اگر اللہ کی طرف سے عذاب آنا ہے تو اس کا بھی ایک وقت مقدر ہے, وہ اپنے وقت پر آئے گا. وسنگ بتا ڈبون, اور کوئی دیر نہیں ہے, جلد ہی تم جان لو گے, حقیقت کھل جائے گی. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو کہ جو ہماری آیات میں مین میخ نکالتے ہیں, انہیں موضوع بحث بناتے ہیں, بال کی کھال اتارتے ہیں, مذاق کا نشانہ بناتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو ان سے کنارہ کشی اختیار کرو. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں, وہ اپنا موضوع بدل دیں اور کوئی بات جو ہے اور نئی شروع کر دیں. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اور اگر تمہیں شیطان بھلوا دے, یعنی تم کسی محفل میں بیٹھے ہو اور وہاں قرآن مجید اور قرآن کی آیات یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء ہو رہا ہے, اور تمہیں شیطان نے بھلا دیا کہ بھئی اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ یہاں نہیں بیٹھنا ایسی محفل میں, فرمایا فلا تقعد بعد الذکر, تو جب یاد آ جائے تو پھر مجید مت بیٹھنا. یہ غیرت حق کے منافی ہے کہ ایسی محفل میں انسان بیٹھے, تو جیسے ہی یاد آئے فوراً اٹھ جاؤ. مع القوم الظالمین, اور ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء, اور ان پرہیزگاروں کے ذمے جھگڑنے والوں کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے, جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اپنے خود ذمہ دار ہیں. ولکن ذکرہ لعلہم یتقون, ہاں جو لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عطا کر دی ہے, ایمان اور تقویٰ کی دولت عطا کر دی ہے, ان کے ذمے یہ ہے کہ وہ نصیحت کرتے رہیں, سمجھاتے رہیں. لعلہم یتقون, شاید کہ وہ بھی بچ جائیں, شاید وہ باز آ جائیں. وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا, اور اے نبی چھوڑ دیجیے, اگنور کیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو, یعنی جو دین ان کے لیے آیا تھا یہ اسلام, اسے کھیل اور تماشا بنا دیا ہے. اور وغرتہم الحیاۃ الدنیا, اور دنیا کی زندگی میں نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے, یہ اس کی چمک دمک سے ان کی نگاہیں پھیرا ہو چکی ہیں, وہ اسی کے زلف گراگیر کے اسیر بنے ہوئے ہیں. وذکر به ان تبصر نفس بما کسبت, اور انہیں نصیحت کیجیے اس قرآن کے ذریعے سے, اور وہ نصیحت کیا ہے کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائے کوئی نفس اپنے کرتوتوں کے سبب سے. دیکھنا ایک دن آنے والا ہے, تمہاری پکڑ ہوگی. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع, اور اس دن اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. وَإِن كَادَ كُلُّ عَذْرٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا, اور اس دن اگر وہ سب کچھ پیش کرے, جو کچھ بھی وہ دے سکتے ہیں, وہ اپنے فدیے میں, یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اپنے فدیے کے طور پر بھی پیش کرنا چاہیں, لا يؤخذ منها, تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِرُوا بِمَا كَسَبُوا, یہ لوگ گرفتار ہلاکت ہوئے ہیں اپنے کیے کی پاداش میں. لهم شراب من حمیم, ان کے لیے پینے کو ہوگا کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم, اور دردناک عذاب ہے جو ان کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے. بما کانوا یکفرون، اور یہ بدلہ ہے ان کے کفر کا، ان کی ناشکری کا، جو وہ کرتے رہے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا ہم پکارے اللہ کے سوا ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو، ان بتوں کو کہ جو نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکیں اور نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکیں۔ ان کے ہاتھ میں کیا اختیار ہے؟ یہ تو بت ہیں، بے بس اور لاچار۔ ونرد عنا اعقابنا، اور کیا ہم اب ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جائیں؟ بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ تم ہمیں واپس کھینچنا چاہتے ہو شرک کی طرف، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ کل نذ تحوت شیاطین فی الارض حیران، اور وہ لوگ، ان کا معاملہ یہ ہے اس شخص کی مانند کہ جس کو شیاطین نے، جنات نے کسی بیابان میں مخبوط الحواس کر دیا ہو، سرگشتہ و حیران کر دیا ہو۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدى اتنا، کہ اس کے دوست اسے بلا رہے ہیں، کسی جنگل میں ہے ایک شخص بالکل مخبوط الحواس، اس کے ساتھی اسے بلا رہے ہیں کہ ادھر آؤ، یہ راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، ہماری طرف آؤ، لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے حواس مختل ہیں۔ اب ان کی کیفیت ان کفار کی یہ ہو چکی ہے۔ قل ان ھدى اللہ ھو الھدى، کہہ دیجئے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وامرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہم سر جھکا دیں، اپنے آپ کو حوالے کر دیں اپنے پروردگار کے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَالتَّقُوَّ، اور ہمیں حکم ہوا کہ ہم نماز قائم رکھیں اور اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی وہ ذات ہے جس کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے، اسی کے حضور پیشی ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، یہ ایک بامقصد تخلیق ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا، اور وہ ہو جائے گا، یعنی وہ قیامت کا دن جو ہے وہ آئے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اسی کی بات سچی ہے، شدنی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن بھی اختیار اور بادشاہی اسی کی ہوگی، کل اختیار کا مالک اس دن بھی وہی ہوگا۔ عالم الغیب والشہادہ، اور وہ چھپی اور کھلی سب تمام باتوں کا جاننے والا ہے۔ وہو الحکیم الخبیر، وہ حکمتوں والا ہے، ہر شے سے باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَذَرَ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اب چونکہ موضوع تھا توحید کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، ان کی زندگی کے بہت سے گوشوں میں سے ایک خاص گوشہ ہے جو یہاں پر اسے نمایاں کیا گیا۔ اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، اتتخذ اصناما آلہا، کہ کیا تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یہاں قرآن مجید نے خاص طور پر حضرت ابراہیم کے والد کا نام کا بھی ذکر کیا ہے، ورنہ اس قسم کی تفاصیل عام طور پر قرآن اگنور کرتا ہے۔ لیکن کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ تورات میں حضرت ابراہیم کا نام تاریخ بیان ہوا، تاریخ، اس کی تصحیح کی ہے، کیونکہ قرآن مہیمن ہے، نگہبان ہے، نگران ہے سابقہ آسمانی کتابوں پر، اور جو غلطی اس میں کی گئی ہے، جو تحریف کی گئی یا کسی وجہ سے کوئی اس میں جو ہے وہ اونچ نیچ ہوئی ہے، اس کی جو ہے اصلاح وہ قرآن کر رہا۔ تو باپ کا نام آزر تھا، تاریخ نہیں تھا، ازرو قرآن۔ اتتخذ اصناما آلہة، اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو اپنا خدا مانتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو کہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وکذلک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے، مشاہدہ کراتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات، جو خفیہ حکومت ہے اللہ کی، اس کا مشاہدہ کراتے رہے۔ ولیکون من الموقنین، اور تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ یہ انبیاء کے ساتھ معاملہ ہے کہ انہیں وہ خفیہ گوشے بھی ان پر کھولے جاتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کرایا گیا وہ اس کے کلائمیکس کی، وہ اس قسم کے واقعات کی بھی معراج ہے۔ تو ہر نبی کو اور ہر رسول کو مشاہدات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل وآت القبن، تو جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے، رات چھا گئی، تو ابراہیم نے دیکھا ایک ستارے کو، قال ھذا ربی، کہنے لگے کہ یہ ہے میرا رب۔ اب یہاں پر جو واقعات آ رہے ہیں اس کے بارے میں یہی رائے زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے, اور جیسے کہ بعد میں قرآن کے الفاظ جس کی تائید کرتے ہیں کہ اصل میں قوم پر اتمام حجت کرنے کے لیے انہوں نے ایک انداز اختیار کیا, کیونکہ وہ قوم جو ہے ستاروں کو پوچھتی تھی, کواکب پرست تھی, سورج اور چاند کو پوچھتی تھی, تو اسی حوالے سے انہوں نے ان پر اتمام حجت کیا اور ایک خاص نہج ان کے ذہن کو متوجہ کرنے کا, ان کے دل کے دروازوں پر دستک دینے کا ایک خاص طریقہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا کہ جب رات گہری ہو گئی اور تو دیکھا ستارے کو, کہا کہ یہ میرا رب ہے, یعنی جیسے تم کہتے ہو کہ یہ ستارے جو ہے ان میں الوہیت ہے, تم پوچھتے ہو تو شاید یہ میرا رب ہے. فلما فنا, تو جب وہ ڈوب گیا ستارہ, قال لا احب الغافلین, تو فرمایا کہ میں تو پسند نہیں کرتا ڈوب جانے والوں کو اور غائب ہو جانے والوں کو. فلما رأى القمر بازغا, اور پھر جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا, قال هذا ربي, کہنے لگے کہ اچھا یہ ہے شاید میرا رب. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين, تو جب وہ بھی غائب ہوا, وہ بھی ڈوب گیا, تو فرمایا کہ اگر میرے رب ہی نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی یقینی طور پر گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ سب ان چیزوں میں کوئی الوہیت نہیں ہے, میرا رب ہی مجھے ہدایت دے گا. فلما رأى الشمس بازغة, اور پھر جب دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے, قال هذا ربي هذا اكبر, کہنے لگے کہ یہ ہے میرا رب, یہ ویسے بھی سب سے بڑا ہے, چاند ستارے سورج, تو پھر یہ ہوگا رب. فلما افلت, اور جب وہ بھی ڈوب گیا, قال يا قوم اني بريء مما تشركون, فرمایا کہ اے میری قوم, میں تو بری ہوں, بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو, جن کے بارے میں سمجھتے ہو کہ یہ معبود ہے. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں نے تو اپنے چہرے کو متوجہ کر دیا اسی ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. یہ سب تو ایک نظام کے تابع ہیں, یہ سورج چاند ستارے کو پیدا کرنے والا تو ان سے بیونڈ کوئی نہیں, جس کے حکم کے تابع ہیں یہ, تو میں تو اس کی طرف متوجہ ہوا ہوں اور میرا رخ تو اسی کی طرف ہے. حنیفا, سب سے یکسو ہو کر بس اسی ایک اللہ کی طرف میں نے رخ کر لیا. وما انا من المشرکین, اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں. یہ تھا جو نعرہ توحید انہوں نے بلند کیا اپنی قوم میں. وحاجہ قوم, اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا, بحث مباحثہ کیا. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان, فرمایا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت دے چکا ہے. ولا اخاف ما تشركون به, اور میں تو نہیں ڈرتا ان سے کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. الا ان یشاء ربی شیئا, سوائے اس کے کہ میرا رب ہی چاہے میرے بارے میں کچھ کوئی چیز. یعنی ان کو ڈرایا گیا کہ تم نے جو کچھ کہا ہے, گستاخی کی ہے, بت توڑ ڈالے ہیں تم پر, اب یہ جو ہمارے معبود ہیں اس کا کوئی وبال پڑے گا, اب کوئی آفت نازل ہوگی. تو میں تو نہیں ڈرتا. ولا اخاف ما تشركون به, جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے میں ان سے ہرگز خوف زدہ نہیں ہوں, ہاں سوائے اس کے کہ میرے رب کی طرف سے ہی کوئی تکلیف کوئی مصیبت مجھے آنی ہو تو وہ اس کے اختیار میں ہے. وسع ربی کل شیء علما, میرے رب کا علم ہر شے کو محیط ہے. افلا تتذکرون, تو کیا تم سوچتے نہیں, عقل سے کام نہیں لیتے. وکیف اخاف ما اشرکتم, اور میں کیوں ڈروں تمہارے ان شریکوں سے. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, اور تم نہیں ڈرتے, یعنی حیرت کی بات یہ, ڈرنا تو تمہیں چاہیے, تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوا, شرک کر رہے ہو اللہ. ما لم ينزل به علیکم سلطانا, ان چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو جن کے لیے اللہ نے کوئی سند کوئی دلیل نازل نہیں کی. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون, تو بتاؤ کہ دونوں فریقین میں سے ایک وہ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں, ایک وہ ہیں جو ایک اللہ کو پوجنے والے ہیں, امن و اطمینان کا حقدار کون ہے؟ احق بالامن, امن و سکون, اطمینان, اطمینان قلبی اور امن کون ہے اس کا مستحق؟ ان کو تم تعلمون, اگر تم سمجھتے ہو. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم, اس کا جواب بھی دے دیا, وہ لوگ کے جو ایمان لائیں اور پھر اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کریں. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک, اور اس کے لیے خود قرآن سے بھی ثبوت ہے, ان شرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑی زیادتی. تو جو ایمان لائے شان سے کہ پھر کسی بھی نوعیت کا شرک جو ہے اپنے ایمان میں اس کی آلودگی شامل نہ ہو، ہر نوع کے شرک سے بچیں. اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو امن کے حقدار ہیں، انہی کے لیے امن ہے. وہم مہتدون، اور یہی ہے جو سیدھے راستے پر ہیں. وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ، یہ وہ دلیل تھی ہماری جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کی قوم کے مقابلے میں. یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ قوم پر اتمام حجت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ انداز اختیار کیا. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات کو جس کے لیے چاہتے ہیں، جس کے چاہیں. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا. ووہبنا له اسحاق ویعقوب، یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کے ناموں کا ذکر ہے، اور بہت خوبصورت کلیکشن ہے، گلدستہ ہے ناموں کا. اور اس جگہ پر 18 نام ایک ہی جگہ پر انبیاء کے آئے ہیں، اور یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن مجید میں انبیاء کے ناموں، سب سے بڑا. اور میں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب. اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور یعقوب پوتے ہیں. کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی. ونوحن ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم ہدایت دے چکے تھے اس سے پہلے. ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسی وہارون، اور اس کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، ان سب کو بھی ہم نے ہدایت دی. علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام. وکذلک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو. وزکریہ ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، اسی طریقے سے زکریہ یحییٰ عیسیٰ اور الیاس، ان سب کو بھی ہم نے ہدایت دی، اور وہ سب صالحین میں سے تھے، بڑے نیک بندے تھے. واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، ان سب کو بھی ہم نے ہدایت دی. وکلن فضلنا علی العالمین، اور یہ سب کے سب جو ہیں ان کو ہم نے فضیلت بخشی تھی جہان والوں پر، اور وہ فضیلت کیا تھی کہ ان سب کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے آبا و اجداد میں سے بھی، ان کی اولاد میں سے بھی، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے بعض کو ہدایت دی. سب کے سب ہدایت یافتہ نہیں تھے، لیکن ان کے بھائی، ان کے ماں باپ، ان کے بیٹے، بعد میں آنے والی نسلیں، ان میں سے بھی بعض کو ہم نے ہدایت دی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں ہم نے چن لیا، برگزیدہ کیا اور پسند کر لیا سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر چلایا، ہدایت دی انہیں صراط مستقیم کی. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اور یہ اللہ کی ہدایت ہے، اور وہ اس پر چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اور اگر یہ لوگ بھی کہیں شرک کرتے، یہ جلیل القدر پیغمبر جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، اگر کہیں بالفرض یہ بھی شرک کرتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو جو کچھ بھی کیا تھا انہوں نے وہ سب اکارت جاتا، سب ضائع ہو جاتا. حب اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب عطا کی اور شریعت اور قوت فیصلہ سے نوازا اور نبوت سے سرفراز فرمایا. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ، تو اگر یہ مکے والے اس نعمت کا انکار کریں، ناشکری کریں اس قرآن کی، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے مقرر کر دیا ہے ایک اور قوم کو جو پھر اس قرآن کو لے کر وہ اٹھیں گے، اور وہ ان جیسے ناشکرے اور کافر ثابت نہیں ہوں گے. اس آیت کا مستاق اصل میں یہی ہے کہ چونکہ یہ ہجرت سے کچھ ہی پہلے یہ آیات نازل ہو رہی ہے، اس صورت کہ مدینہ میں اب ہم نے کچھ لوگوں کو توفیق دے دی ہے، اور وہ اب اسلام کا عالم اٹھائیں گے، اور وہ ناشکری نہیں کریں گے. اگر یہ مکے والے جو ہیں انہوں نے ناقدری کی ہے اللہ کے کلام کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی. کبھی ھدا ھم مقتدی، تو تم بھی ان کے طریقے کی پیروی کرو. قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا. ان ھو الا ذکر للعالمین، یہ تو محض نصیحت ہے، یاد دہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات.